أعوذ بالله من الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قوة إلا بالله العظيم علي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله. عزيز و گفتگو کا موضوع انسانی حقوق تھے، human rights. عرض کیا تھا کہ انسانی حقوق کا ایک منشور، ہیومن رائٹس کا ایک چارٹ وہ ہے جو یو این او نے تیار کیا. بہت سے محققین نے، بہت سے دانشوروں نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا، بے شمار تقریریں ہوئیں، بہت ساری کتابیں اس موضوع پر آپ کو مل جائیں گی. اور ایک انسانی حقوق کا منشور وہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے. دونوں کا فرق یہ ہے کہ جو چارٹ یو این او نے پیش کیا، جو اہل دنیا نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے لوگوں کے سامنے انسانی حقوق کو پیش کیا، وہ کاغذوں ہی کی حد تک محدود رہ گئے. لفاظی کی حد تک بہت اچھے ہیں، بہت خوشنما ہیں، لیکن جہاں تک عمل کی باری آئی، عملی زندگی میں کہیں کوئی اس کا اثر، کوئی اس کا نمونہ دکھائی نہیں پڑا، نظر نہیں آیا. لیکن وہ انسانی حقوق جس کی تصویر اسلام نے پیش کی ہے، اس کا نمونہ ہر جگہ تو نظر نہیں آیا، لیکن بہت سارے ادوار میں اس کے نمونے بہرحال نظر آئے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میراث ہم تک پہنچی ہے، اس میں ان کا ایک یہ جو ہے رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. انسانی حقوق کیا ہو سکتے ہیں، اس کو امام نے وہاں پر بیان کیا. تقریباً 50 حق کی گفتگو وہاں پر ہے. وہاں صرف اپنوں کے حقوق نہیں بیان کیے گئے ہیں، غیروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. اپنا حق بیان کرنا اور لینا تو ہر انسان کو آتا ہے، بات تو تب ہے کہ جب دوسروں کا حق انسان ادا کر دے. اور جب انسان دوسروں کا حق ادا کرنے لگے تو پھر اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. اپنا حق تو مانگنا وہیں پڑتا ہے نا جب دوسرے ہمارا حق دینا نہیں چاہتے. دنیاوی نظام اسلامی نظام کا فرق یہی ہے کہ دنیاوی نظام میں آپ کو جتنی تنظیمیں ملیں گی سب حق مانگنے والی تنظیمیں ہیں، حق دینے والی کوئی تنظیم نہیں ہے. عورتوں کا حق، مزدوروں کا حق، یہ سب تنظیمیں آپ کو جو ہے نظر آئیں گی نا، یہ سب لینے ہی والے تو ہیں، نہ کوئی دینے والا بھی ہے. اگر دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر لینے والوں کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. مانگنا تو وہیں پڑتا ہے جہاں نہیں مل رہا ہے. آپ کہیں دعوت میں گئے ہیں اور میزبان ماشاءاللہ سے بڑھ بڑھ کر کے ہر ایک کے پاس پہنچ رہا ہے، ہر ایک کو یہ جو ہے سپلائی کر رہا ہے، تو وہاں تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہمارے امام نے جو انسانی حقوق کا چارٹ پیش کیا، عرض کیا کہ دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. البتہ اس میں سب سے پہلے انہوں نے وہ فاؤنڈیشن، وہ بنیاد فراہم کی ہے کہ جو ان حقوق کے یہ جو ہے نفاذ کے لیے ضامن بن جائے. امام علیہ السلام جہاں انسانی حقوق کو بیان کرتے، سب سے پہلے اللہ کا حق پیش کرتے ہیں، انسان کے خالق کا حق، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. جڑ اور اساس یہی ہے. اگر اللہ کا حق ادا کر دیا گیا تو ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر کبھی انسانی حقوق پامال نہیں ہوں گے. انسانی حقوق کو ہمیشہ انہی لوگوں نے پامال کیا ہے جنہوں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا. جن لوگوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, واقعات بہرحال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کا حق ادا کیا بلکہ اپنے دشمن کا بھی حق ادا کیا. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے. حضرت جب ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے ایک دفعہ حضرت رونے لگے. مولا علی کھڑے ہو گئے, ما یبکی کا یا رسول اللہ, رو کیوں رہے ہیں آپ, آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی, میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں تمہاری یہ داڑھی تمہارے خون سے رنگین کی جائے گی, یہی رمضان کا مہینہ ہوگا. عجیب, سننے کے بعد جو مولا علی نے جو جملہ پیغمبر سے کہا ہے, یا رسول اللہ یہ واقعہ جب پیش آئے گا میرا دین تو سالم رہے گا نا, فی سلامت من دینی, اور کوئی سوال نہیں ہے کون مرے گا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیسے بچ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ایک ہی سوال ہے. امیر المومنین جیسے دین یعنی اللہ کا بنایا ہوا وہ منشور جو اللہ نے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے بنایا ہے, دین اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے. فکر ہے جس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے, یعنی ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. پیغمبر نے کہا کیوں نہیں, ضمانت جب پیغمبر نے دینی, وقت شہادت تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا ہے جہاں علی نے اللہ کا حق ادا نہ کیا ہو. جب اسی مہینے میں ضربت لگی ہے سجدے کے عالم میں, اس کے بعد جب قاتل پکڑ کے لایا گیا ہے, اب ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں قاتل کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑے ملک میں آپ چلے جائیے, بہت جو بہت ہی زیادہ انسانی حقوق کا شور ہنگامہ کرتے ہیں, کیا برتاؤ کیا جاتا ہے. قاتل جب پکڑ کے لایا گیا ہے, اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے, مولا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو, اسے تکلیف ہو رہی ہوگی, اسے تکلیف ہو رہی ہوگی. اس کے بعد جب دودھ لایا گیا ہے مولا کے لیے تو کہتے ہیں پہلے اسے پلا دو. انسان ہے, ہو سکتا ہے پیاس اسے بھی لگی ہو, سکتا ہے بھوک اسے بھی لگی ہو. انسانی حقوق کا اتنا پاس و لحاظ, اتنا خیال کیوں ہے؟ کیونکہ علی وہ ہیں جس نے اللہ کا حق ادا کر لیا ہے. لہذا امام زین العابدین جب انسانی حقوق کا چارٹ پیش کرتے ہیں, منشور پیش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے کہتے ہیں واما حق اللہ, پہلے اللہ کا حق سن لو. واما حق اللہ الاکبر, اور اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. کیوں سب سے بڑا ہے؟ کیونکہ اساس بنیاد ہے, فاؤنڈیشن یہی ہے. اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو پھر کسی کا کوئی حق ادا ہونے والا نہیں. تماشا تو ہو سکتا ہے, تماشا تو کیا جا سکتا ہے, سیمینار کانفرنس یہ وہ یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن واقعاً انسان کے حقوق ادا کر دیے جائیں. سب سے پہلا حق کیا بیان کیا تھا, جو عرض کر چکا ہوں, فقط خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ نئے جوڑے ہیں وہ سمجھ سکے کہ کیا گفتگو کیا ہو رہی ہے. سب سے بڑا حق کیا بیان کیا تھا؟ سب سے بڑا حق یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اخلاص کے ساتھ. عبادت کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ کا حق صرف یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, خیرات دے دیں, زکوٰۃ دے دیں, نہیں, یہ کافی نہیں ہے. ان سب اعمال کے ہمراہ اخلاص پایا جانا چاہیے. اخلاص ہے تو ان اعمال کی قیمت ہے. اگر ہم نے عبادت کیا, اطاعت خدا کیا اخلاص کے ساتھ, کسی غریب کی مدد کر دیا, ساتھ میں اخلاص شامل ہے, تو اللہ کا حق ادا ہو گیا. نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ, کسی اور کو شریک نہیں کیا، دکھاوا اس میں نہیں ہے. عرض کیا تھا کہ اخلاص کے لیے دو بہت خطرناک چیزیں جو اخلاص کو ختم کر دیتی ہیں، دیمک. کسی لکڑی کو دیمک لگ جائے تو باقی بچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اخلاص کے لیے جو چیز دیمک کی حیثیت، علیکم السلام، جو چیز دیمک کی حیثیت اخلاص کے لیے رکھتی ہے، دو چیزیں بیان کی تھیں، ایک عجب اور ایک ریا. عجب کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. ایک عجب ہے اور ایک کیا ہے؟ ریا ہے. ریا دکھاوا بھی یہ جو ہے منافی عبادت ہے، تباہ کر دیتی ہے عبادت کو. جہاں ریا آ گیا وہاں عبادت نہیں ہے. اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، فاقہ تو ہو سکتا ہے، پھر وہ روزہ نہیں ہے، اس کا نام فاقہ ہے. دکھاوا جہاں آ جائے وہ نماز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے. ریا جہاں آ جائے وہ حج نہیں ہے، تفریحی سفر ہے. گھومائیے، بہت سے جگہ گھومنے آتے ہیں، وہاں بھی گھومائے. پہلے تو خیر چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوٹل، فرسٹ کلاس، ساری فیسلٹیز، ساری سہولتیں وہاں بھی فراہم ہو ہی گئی ہیں. پہلے وہاں واقعی تفریح کے لیے کوئی مقام نظر نہیں آتا تھا، کون جاتا وہاں تفریح کے لیے؟ لیکن نہیں، اب تو حالات بن چکے ہیں. تو اگر ریا ہے، دکھاوا اگر ہے، تو عبادت ساری کی ساری جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، کن لوگوں کے لیے ویل ہے؟ عرض کیا تھا کہ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. حضرت نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ بل ویلو اسمو درکت من درکات جہنم. جہنم کے مختلف طبقات ہیں، ایک کا نام ویل ہے، ایک کا نام غی ہے، ایک کا نام سقر ہے، الگ الگ سب کے نام ہیں. قرآن کہتا ہے فل ویلو للمصلین. یہ ویل، یہ جہنم کس کے لیے ہے؟ یہ جہنم نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. نماز پڑھنے والے جہنم میں دیں گے؟ ہاں. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. وہ نمازی جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ، ان کے لیے ویل ہے جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز کو اول وقت ہی پڑھ لیتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر دکھاوا کرتے ہیں نماز میں، ریاکاری کرتے ہیں نماز میں. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا انداز اور ہے، چار آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز پڑھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے. یہ ویل ان کے لیے ہے، یعنی نماز پڑھا، نماز اول وقت بھی نماز پڑھی، سارے شرائط سب کچھ باقاعدہ بجا لائے جو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ کاہے کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے نہیں تھا، جو صاحب آئے تھے ان کے لیے تھا، دکھانے کے لیے. کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا جب وہ نہیں تھے تب بھی ایسے ہی ہونی چاہیے تھی نماز. اکیلے میں جب پڑھتے ہیں کمرے میں کوئی نہیں، نماز شب جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سو رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بال بچے بھی سو رہے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے تھی. پھر نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اضافہ ہو گیا ہے وہ ریا ہے، دکھانے کے لیے ہے. کبھی کبھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نماز جماعت کے پابند ہوتے ہیں، اور نماز جماعت میں پابند ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس کے لیے یقیناً پہلے سے آنا پڑتا ہے، دیر میں آئیں گے تو پھر تو جگہ ملے گی نہیں. اللہ کا شکر ابھی نماز میں کم سے کم ہمارے ہاں امیر و غریب کی تفریق نہیں ہے، جو پہلے آئے جگہ اس کے لیے. سیٹھ صاحب اگر لیٹ آئے ہیں تو آخر میں جانا ہی پڑے گا ان کو، غریب آ گیا، مزدور پیچھے کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو پہلے آ گیا جگہ اس کی ہے. کسی کا نام یہ جو ہے لکھ نہیں دی گئی وہ جگہ. ایک صاحب تھے جو ہمیشہ 30 برس سے ان کا شیبہ یہی تھا کہ ہمیشہ نماز امام کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، ہمیشہ جماعت سے، کیونکہ اسلام میں حکم ہے نا نماز کو جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت سے نماز پڑھی جائے. فرادہ نماز سے بہتر ہے جماعت سے نماز پڑھنا. اگر فرادہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک رکعت کے بدلے میں ایک ہی رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے اور نماز جماعت میں ایک امام ہے اور ایک ان کے پیچھے پڑھنے والا معموم، تو ایک رکعت کے بجائے 150 رکعت کا ثواب ملے گا. اور اگر دو نمازی ہو گئے، ایک امام دو پیچھے پڑھنے والے، تو 300 رکعت کا ثواب. اگر تین ہو گئے تو 600 رکعت کا ثواب، چار ہو گئے تو 1200 رکعت کا ثواب، پانچ ہو گئے تو 2400 رکعت کا ثواب، یہاں تک کہ جب 10 تک تعداد پہنچ جاتی ہے تو اتنا ثواب اللہ دیتا ہے کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. تو اہمیت ہے اس کی. حتیٰ حضور کی حدیثوں میں ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ سلموا علی الیہود والنصارہ ولا تسلموا علی یہود امتی. یہودیوں کو سلام کرنے کا جی چاہے تو کر دینا، عیسائیوں کو سلام کرنے کا جی چاہے تو کر دینا، ہماری امت کے یہودیوں کو سلام نہیں کرنا. مسلمان یہودیوں کو سلام نہیں کرنا. پریشانی یہ جو ہے، مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ یہودی کو جانتے ہیں، عیسائی کو پہچانتے ہیں، ہندو کو جانتے ہیں، جین کو جانتے ہیں، بدھسٹ کو جانتے ہیں، کیا ہوتے ہیں یہودی؟ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ومن ہؤلاء، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی مسلمان کون ہوتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، من استمع الاذان والاقامہ ولم يحضر الجماعہ. یہودی مسلمان وہ لوگ ہیں جن کے کانوں میں اذان اور اقامت کی آواز پہنچتی ہے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے. ہمارے بعض مسجدوں میں یہ تکلیف دہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. امام کا عادل ہونا ہمارے ہاں شرط ہے. علیکم السلام. فاسق و فاجر کے پیچھے، ایک گنہگار کے پیچھے ہمارا نماز نہیں پڑھی جاتی. امام کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو، گناہوں سے اپنے کو دور رکھے، گناہوں سے پرہیز کرے. بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے کو بہانہ بنا لیا ہے. یہ حکم شریعت جو ہمارے ہاں قوت اسلام ہے، اس کو اسلام کی کمزوری کا ذریعہ بنا لیا. نہیں، ہمیں تو امام سے ہمیں شک ہے ان کے بارے میں، وہ الگ کھڑے پڑ رہے ہیں. نہیں، میں ان کو عادل نہیں مانتا. کسی بات پہ مولانا سے اختلاف ہو گیا امام سے، ہو ہی جاتا ہے. اب جہاں اختلاف ہوا کل تک تو ان کے عاشق تھے، آج جہاں اختلاف ہو گیا وہ ہو گئے فاسق و فاجر ہو گئے. دور جا کے کنارے وہاں پڑھ رہے، وہاں پڑھ رہے، صف لگی ہوئی ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، جماعت کے اندر. خب یہ شرعاً حرام ہے، گناہ ہے. اگر آپ انہیں عادل نہیں بھی سمجھتے ہیں، صف میں شریک ہو جائیے، چاہے جماعت کی نیت نہ کیجیے، افرادہ پڑھیے اپنی نماز، مگر صف سے الگ نہ ہوئیے، جماعت سے الگ نہ ہوئیے. تفرقے کی علامت مسجد نہیں ہونا چاہیے. مسجد اتحاد کی جگہ ہے، وحدت کی جو ہے نمائش ہونا چاہیے مسجد سے. بہرحال وہ ہمیشہ آتے تھے، صف اول میں کھڑے ہوتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیچارے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی 30 سال میں، ایک مرتبہ 30 سال کے بعد لیٹ سے پہنچے. اب جو لیٹ سے پہنچے تو وہ جگہ تو جا چکی تھی جہاں وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، وہ جگہ آپ ہٹا تو سکتے نہیں ہیں. عرض کیا کہ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ہاں اس گئے گزرے دور میں بھی کم سے کم یہ چیز ہے مسجدوں میں، جو آ گیا سو آ گیا، اس کو ہٹانے کا آپ کو حق، وہ خود سے ہٹ جائے ایک الگ کی بات ہے. آپ کے احترام میں، آپ کو عزت دینے کے لیے خود سے ہٹ جائے، وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن کسی کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جگہ ان کو دوسری تیسری چوتھی صف میں کہیں ملی جائے کر کے، وہاں وہ کھڑے ہو کے کھڑنا یہ تو ہو گئے نماز کے لیے. پہلی صف کا ثواب یقیناً زیادہ ہے، تیسری کا اس سے کم ہے، لیکن ثواب تو ہے، جماعت تو ہے ہی ہے. اب وہ کھڑے ہیں مگر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس بات کی نہیں کہ ثواب کم ہو گیا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یار بتاؤ، میں ہمیشہ وہاں کھڑا رہتا تھا، وہ ایک طرح کی سبکی محسوس کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے لیے ایک سبکی محسوس کر رہے ہیں. میں وہاں میری شان کے خلاف تھی، تیسری صف میں میری شان کے خلاف ہے، میری شان تو وہاں تھی. پھر اللہ نے فوراً ان کو یہ جو ہے ہوش میں ان کو لا دیا، اچھا تو 30 برس تک جو ہم جماعت میں صف اول میں کھڑے ہوتے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اپنی شان کے خاطر کھڑے ہوتے تھے. 30 برس تک یہ اپنی شان ڈھونڈ رہے تھے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے بندگی خدا کے لیے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہو خدا کی طرف سے. تو 30 برس کی عبادت، یہ جو ہے شیخ بہاوی نے اپنے کشکول میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. ریا کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں غالباً پرسوں یہ جو ہے نقل کر چکا ہوں نا، کہ سب سے زیادہ خوف ہمیں کس چیز کے بارے میں ہے. تو بہرحال یہ دو چیزیں وہ ہیں جو عجب اور ریا، خصوصاً ریا، منافقت کی پہچان ہے ریا. منافقین کو اگر پہچاننا چاہیں تو قرآن مجید کی لفظیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان المنافقین. ریا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایمان اگر ہے تو ریا نہیں ہوگا، نفاق سر چشمہ ہے ریا کا. کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. مشکل یہ ہے کہ ہمیشہ تنقید دوسروں پہ کرتے، اپنے پہ کب کرتے ہیں؟ لہذا ہمیں دوسروں کے اعمال کے بارے میں تو خوب تجربہ رہتا ہے، اپنے بارے میں خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے کو کبھی ہم نے پرکھنے کی، جانچنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب دوسرے لوگ لیں تم خود اپنا حساب لے لو. جو لوگ اپنا حساب خود لے لیتے ہیں انہیں پھر حساب کا ڈر نہیں رہتا، ہمیشہ تیار ہے نا، ساری بیلنس شیٹ پوری تیار ہے، آئے چھاپا پڑ جائے کیا ہو جاتا، ریٹ ڈال دے انکم ٹیکس والے، یہاں تو پورا تیاری پہلے سے موجود ہے. پریشانی ان کو ہوتی ہے جن کا حساب گڑبڑ ہے، حساب کیے ہی نہیں. حاسب قبل ان تحاسبو، حضرت کی حدیث ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارا حساب لیں خود اپنا حساب لے لو. اگر ہم اپنا حساب لیتے رہتے تو پتہ چل جاتا کتنا ہمارے ہاں ایمان پایا جاتا ہے، کتنا نفاق پایا جاتا ہے، کتنا شرک پایا جاتا ہے. ہمیں دوسروں کا نفاق تو دکھ جاتا ہے، دوسروں کا شرک تو دکھ جاتا ہے، اپنا نہیں دکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے آنکھوں کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنا شہتیر نہیں دکھتا. شہتیر جانتے ہیں؟ ہاں، شہتیر پرانے زمانے میں چھتے وغیرہ جب بنتی تھی نا تو یہ لوہے کے گاٹر کے بجائے وہ لکڑی کی وہ لگائی جاتی تھی، سلیاں تو کچھ پتلی ہوتی ہے، جو بہت موٹی والی ہوتی تھی بہت لمبی، اسے کہتے تھے یہ جو ہے شہتیر، بہت موٹی بہت لمبی، جو آپ کو کئی سو میٹر سے دور بھی جو ہے وہ دکھ جائے گی. تو کہتے اپنے گناہوں کا شہتیر نہیں دکھتا، دوسروں کے گناہوں کا تنکا نظر آ جاتا ہے. ریا کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نفاق. قرآن کی آیت سورہ نساء 142، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، منافقین اللہ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں. یہ جو لوگ یہ جو ہے ریا کرتے ہیں، دھوکے ہی تو کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، کھڑے ہوئے نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہم تیرے لیے، مگر حقیقت میں جو مال کسی اور کے لیے ہے وہ خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں، دھوکا ہے نا. جو خادعون اللہ، منافقین دھوکا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، سب کے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے، دھوکا کرتے ہیں. وہوا خادعہم، وہ کیا دھوکا کریں گے اللہ کے ساتھ، وہ خود دھوکا کھا رہے ہیں. دھوکا دینے والا خود دھوکا کھا رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک شہر میں ایک عالم دین گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے، معیزہ کر رہے تھے. اتفاقاً حاضرین بزن جو بیٹھے تھے سب کے سب یہ جو ہے بزنس مین، کاروباری، دکاندار تھے. ان کے درمیان میں بازار میں چلے گئے تھے، مارکیٹ میں وہ سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، ان کو وہ تقریر کر رہے. تقریر کرتے کرتے ان کا ایک بات کا دھیان رکھنا، پردیسی مسافر کہیں تمہیں دھوکا دے کے نہ چلا جائے، اس کا دھیان رکھنا. سب ہنسنے لگے، ہاں صاحب وہ ہمیں کیا دھوکا دے گا، ہم اسے دھوکا دیتے کہ وہ ہمیں دھوکا دے گا. جو پردیسی مسافر آیا ہے اس کو تو مارکیٹ کا ریٹ ہی نہیں معلوم، $5 کی چیز $10 میں اسے ہم بیچیں گے، وہ تھوڑی ہم سے $5 کی چیز یہ جو ہے $2 میں خرید کے چلا جائے گا، اسے تو معلوم ہی نہیں. ہاں جو بےچارے یہاں رہنے والے ہیں مارکیٹ کا ریٹ جانتے ہیں، ان کو ٹوپی بنانا آسان نہیں ہے، وہ جانتے ہیں ہاں نہیں یہ 10 کا نہیں 5 کا ہے. لیکن ایک پردیسی آیا ہندوستان سے، پاکستان سے نیا مسافر آیا، چلا گیا ہماری دکان کے اوپر لینے کے لیے، کتنے کا ہے؟ ارے باپ آپ تو اپنے بھائی ہیں، آپ سے کیا لینا ہے، چلیے $10 دے دیجیے، دوسروں کو 20 کا دیتے ہیں آپ کو 10 کا دے دیا. بہت خوش ہمارے ہندوستانی بھائی نے، پاکستانی بھائی نے، دیکھو ہمیں 20 کا مال 10 میں دے دیا، پلٹ کیا ہے معلوم ہے تو 5 ہی کا ہے. کیونکہ ریٹ نہیں نا معلوم ہے، آشنا نہیں ہے، لیکن جو واقف ہے اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. مولانا کہنے لگے کہ بھائی دیکھو کہیں ایسا نہیں ہو کہ پردیسی مسافر تمہیں ٹوپی پہنا کے چلا جائے. بولے قبلہ کیا بات کرتے ہیں، ہم اسے ٹوپی پہنائیں گے، وہ ہمیں کہاں ٹوپی پہنا سکتا ہے. کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہیں وہ تمہیں دھوکہ دے کے نہ چلا جائے گا. پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، کہیں دھوکہ دے کے نہ چلا جائے. ارے وہ کیسے ہمیں دھوکہ دے، دھوکہ تو ہم اسے دیں گے، پانچ کا مال دس میں بیچ دیں گے. کہنے بھائیو تم نے توجہ نہیں کیا، اگر مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جاتا، تم نے پانچ کا مال دس میں بیچ دیا، بات تمام، تو ٹھیک ہے تم نے دھوکہ دیا اس کو. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جسے کہیں گے میدان محشر، وہاں جہاں ہر ایک کا فیصلہ ہونا ہے، ہر ایک کی شکایت سنی جائے گی. یہ پردیسی مسافر جب وہاں پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد کہے گا یا اللہ اس شخص نے مجھے $5 کا سامان $10 میں بھیجا تھا، میری ناواقفیت سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، خدایا میرا $5 مجھے چاہیے. کیا کہے گا اللہ؟ یہی کہے گا دو بھائی، اب ہاں انکار تو کر بھی نہیں سکتے ہیں، اگر زبان سے کہنا بھی چاہیں گے کہ نہیں 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 جھوٹ کہتا ہے، میں نے پانچ ہی میں دیا تھا، تو ہاتھ بولے گا کہ نہیں اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم ہی نے تو لیا تھا پیسہ، دس پورے ہم ہی نے کاؤنٹ کیا تھا، چونکہ ہاتھ بولے گا نا وہاں پر، ماں زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. الیوم نختم علی افواہہم، قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے. اب کون بولے گا؟ تو کلمونا بایدیہم و ارجلہم، ہاتھ اور پیر بولیں گے، بدن کا رواں رواں بولے گا، ایک حال بولے گی، پریشان ہو جائے گا انسان. قرآن کی آیتیں پڑھیے، پریشان ہو جائے گا، کھال سے بولے گا کمبخت تو کیوں بول رہی، چپ خاموش، ارے میں نے جتنا گناہ جرم کیا تھا تیری ہی خاطر تو کیا تھا. بھئی ہر گناہ کا فائدہ کس کو ملتا ہے، جسم کو یا روح کو؟ روح تو بے چین رہتی ہے نا، روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو مزہ آتا ہے. بےمانی کے پیسے سے بہترین گھر بنا لیا، باہر گرمی ہو رہی ہے، اندر ایئر کنڈیشن، آرام. کون آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جسم یا روح؟ جسم آرام سے ہے نا. میں نے سارے برے کام تیرے ہی خاطر کیے تھے. قالو لے جلودہم لما شہدتم علینا، تو میرے خلاف کیوں ہو گئے بھائی، ہمارے خلاف، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا تھا. ہے نا، آج ہم بہت سارے گناہ کرتے کہے کے لیے، بہانہ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اگر بچے نہ ہوتے تو میں یہ گناہ کبھی نہیں کرتا، یہ حرام بزنس کبھی نہیں. کیا کریں، بچوں کا کیریئر بنانا ہے، بچوں کا فیوچر بنانا، یہ سب بہانہ ہوتا ہے نا، کس لیے کر رہے ہیں غلط کام، غلط بزنس، غلط دھندا کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ بچے ہی تو بہانہ ہوتے، اولاد ہی تو بہانہ ہے، مگر یہ اولاد وہاں کام نہیں آئے گی. لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جن کے لیے ہم کر، حتی یہ خود ہمارے اپنے ہاضا و جوارے یہ بھی غداری کر بیٹھیں گے. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. یہ بھی سب کے سب تو حکم خدا کے اب تابع ہو گئے ہیں نا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ اے تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ بولتی تو زبان تھی بھائی، تم کہاں سے بولنے لگے؟ خود جواب اس نے دی، انتقن الذي انتقى كل شيء، جس نے زبان کو بولنا سکھایا تھا اسی نے ہم کو بھی سکھا دیا. تم سمجھتے ہو یہ جو ہے زبان کا ہنر ہے، زبان بول رہی ہے؟ زبان نہیں بولتی ہے، مشیت پروردگار بولتی ہے، اس کی عطا بول رہی ہے نا. وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، درخت میں چاہے کلام پیدا کر دے، پیڑ بولنے لگے گا، کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ زبان کا ہنر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہنر ہے کہ اس نے چھوٹی سی زبان کو، بتا بھی اس کی گفتگو آئے گیا آئندہ، چھوٹی سی زبان کو اتنی طاقت دے دی ہے. تو اب وہاں پہنچے، لاؤ میرا $5. اب $5 کہاں سے لائیں؟ یہاں سے $5 بلین بھی اگر ہمارے پاس یہاں ہے تو لے کے تو نہیں جا سکتے. جب یہ جو ہے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزوں کو مل جاتا ہے، یہ چیز لے جانا منع، لائٹر لے آنا منع، ماچس منع، چھری منع، چاقو منع، پٹرول منع، اسلحہ منع، ہے نا؟ جب یہ والی پرواز ہوتی ہے، وہ جو پرواز آخرت ہے وہاں بھی کچھ لے آنا منع ہے، ڈالر لے آنا منع ہے وہاں، سونا چاندی یہ سارا مال دنیا، سارا دھن دولت یہی چھوڑ کے جانا ہے. اب وہ کہہ رہا لاؤ میرے $5، اور $5 تو ہے نہیں، پھر کیا کریں؟ بینکرپسی بھی وہاں فائل نہیں ہو سکتی ہے، بینکرپٹ ہے ہی نہیں، معلوم ہے وہاں کیا ہوگا؟ جو اچھائیاں ہمارے پاس ہیں ان میں سے ان کو دی جائے گی. کب کا واقعہ ہے؟ 2017 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. اچھا، سنا ہے کہ تم 2017 میں حج کرنے بھی گئے تھے؟ ہاں بالکل گئے تھے. سینا تان کے کہا تو وہ حج کا ثواب ان کو دے دو، حج کا ثواب انہیں دے دیں. حج کتنے میں ہوا تھا؟ $2,000، $10,000 خرچہ ہوا تب، محنت الگ، پریشانی الگ. اور ان کا کتنا ہے؟ کہا $5. تو پانچ کے بدلے میں 10,000 والا حج. دھوکھا کس نے کھایا؟ کسے دھوکھا ہوا؟ جسے $5 کا سامان $10 میں دیا گیا ہے اسے دھوکھا ہوا، یا جس نے $5 کا سامان $10 میں بیچا ہے اسے دھوکھا ہوا؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکھا، اللہ کو دھوکھا نہیں دے رہے ہیں، خود یہ دھوکھا کھا رہے ہیں. اپنی پوری زندگی، جس زندگی کے ساتھ یہ جنت حاصل کر سکتے تھے، اس زندگی کو انہوں نے جہنم کمانے میں صرف کر دیا. یہ دھوکھا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کروڑوں کما سکتے تھے، کروڑوں کے بجائے آپ نے اینٹا پتھر جمع کر لیا اپنے گھر میں، دھوکا ہی تو ہے نا یہ. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. وہ ہوا خادعہم، حالانکہ وہ خود دھوکا کھا رہے ہیں. منافقین کی پہچان کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. اب مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، نماز تو پڑھنا پڑے گی. اب کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں شوق سے، کچھ مجبوری، کیا کریں، دکھانا ہے بھائی، اپنے کو مسلمانوں کے فہرست میں نام تو لکھانا ہی پڑے گا، لسٹ میں نام لکھانا ہے ہمیں. جیسے ہمارے یہاں اور نماز نہ صحیح تو نماز عید میں تو آنا ہی آنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال مسلمان کہلانے کے لیے ثبوت چاہیے ہی اپنے پاس. آتے ہیں مگر خوش دلی سے نہیں آتے، شوق سے نہیں آتے ہیں. قامو کسالا، بڑی اکتاہٹ کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، مجبوراً، لگ رہا ہے کہ باندھ کے لائے گئے ہیں یہ. قامو کسالا یراؤن الناس، کیوں یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ریاکاری، دکھاوا، یہ جو ہے منافقین کی علامت ہے. سر چشمہ اس کا کیا ہے؟ نفاق ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں بس، جیسے موقع ملا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً بھگے، کیونکہ اسی وقت تک یہ جو ہے ڈیوٹی ہے نا دکھانا، دکھانے کی مدت ختم ہو گئی. اللہ تو نہیں ختم ہوا نا، اللہ تو موجود ہے. تو ریا اور عجب، یہ دو چیزیں ہیں جس کے بنا پر اخلاص ڈیمیج ہوتا ہے. تو پہلا حق جو ہمیں ادا کرنا تھا وہ کس کا حق تھا؟ اللہ کا تھا. دو دن میں نے اس میں لے لیا اس لیے کہ واقعی یہی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی اطاعت اخلاص کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ اگر اپنے اندر یہ صفت اور یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، باقی مسائل حل ہو جاتے ہیں، باقی مسائل سب حل ہو جاتے ہیں. یہی بنیاد ہے. اور جن لوگوں کی یہ بنیادیں مضبوط تھیں ان کے لیے سارے مسائل حل تھے، ان کے لیے سارے مسائل حل تھے جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا. سرکار سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ دعا جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے، بڑی عظیم دعا ہے، معرفت الہی، توحید کا سرچشمہ ہے، خدا کا تعارف، اپنی عاجزی کا احساس، خصوصاً وہ ٹکڑا جہاں انت الذی و انا الذی کی بحث ہے، تو وہ ہے میں وہ، تو نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اللہ کی عظمت، اپنی کمتری، پوری تقریباً ایک گھنٹے کے قریب کی دعا ہے اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے. یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پڑھی تھی. یہ جو زوال کے بعد امام نے پڑھی تھی، اس عالم میں پڑھی تھی کہ خیمے سے باہر نکل کے جلتی ہوئی زمین پر پابا رہنا کھڑے تھے، سورج چمک رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، اس عالم میں امام نے پوری ایک گھنٹے کی دعا. کتابوں میں نے پڑھا تھا تو ٹھیک ہے, وہ کیا بڑی بات ہے, ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کے پڑھ لینا, ہم بھی پڑھ لیں گے. جس سال میں حج کے لیے گیا تھا پہلے سال, تو شوق ہوا کہ جیسے امام حسین نے پڑھا تھا میں بھی پڑھوں گا, وہ پڑھ سکتے ہیں میں کیوں نہیں پڑھ سکتا, کون سی بڑی بات ہے. خیمے سے باہر نکلے, گرمی کافی, دھوپ کی تمازت وہاں بہت, پورا پہاڑوں کا پتھر ہے اور یہ جو ہے ریگستان ہے, ہر طرف جو ہے ریت ہی ریت ہے. جو زمین پہ پیر رکھا زمین جل نہیں رہا, کوئی بات نہیں برداشت کر لیں گے. بڑی کوشش کی, پانچ منٹ سے زیادہ ٹک نہیں سکا. پانچ منٹ کے بعد احساس ہو گیا کہ حسین حسین ہے, تم ہو, ان کا مقابلہ کرنے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا. ایک گھنٹہ مسلسل امام حسین وہاں کھڑے ہوئے اس عالم میں, کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں رکا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں رکا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کیونکہ عظمت پروردگار کا احساس جو انہیں تھا وہ تو ہمیں ہے ہی نہیں نا, جانتے ہی نہیں ہیں. ہماری مثال تو اس بچے کی ہے کہ فرض کیجئے کہ آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی اگر یہاں آ گئے تو ہم لوگوں کی تو عجیب کیفیت ہوگی, ان کی عزت و ان کے احترام کے لیے کوشش کرنا فلاں کرنا اور ادب سے بیٹھنا. لیکن ایک بچہ چلا, ہادی عباس اگر آ گئے, تقی عباس اگر آ گئے, وہ کیا جانے کی محمد عسکری میں رحمۃ اللہ خامنئی میں کیا فرق ہے, کھیل رہے ان کے ساتھ ہوگا نا یہی, کیوں جانتے ہی نہیں ہیں. ہم سب لوگوں کے حالت خراب اور بچے کو احساس ہی نہیں ہے. وہی حال ہے ائمہ کی معرفت جو خدا کی اور ہماری جو معرفت, ہم تو پہچانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے کون, ہمیں نہیں معرفت, ہم نہیں جانتے ہیں. اسی لیے چار رکعت نماز پڑھ کر کے بہت مغرور ہو جاتے ہیں اور احسان بھی جب اللہ کے اوپر جتا لیتے ہیں, کیوں اللہ ہمیں جنت نہ دے گا تو کسے دے گا, اتنی نمازیں پڑھی ہم نے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جن آزا و جوارے سے نماز پڑھی وہ آزا و جوارے کس کے ہیں, کس نے دیا ہے, اسی کے تو ہیں. جس پیسے سے ہم نے خیرات کیا ہے وہ پیسے کس کے ہیں. ارے ہم نے اتنا لاکھ ڈالر جو ہے وہ یتیموں میں بانٹا, اللہ ہمیں جنت بھی نہیں دے گا. بھائی دے دے تو اس کا کرم ہے, ڈیمانڈ کا ہے کہ دے دے تو اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے. کیونکہ تم نے جو ایک لاکھ ڈالر بانٹا ہے وہ کاہے میں سے بانٹا ہے, جو پچاس لاکھ ڈالر اس نے تم کو دیا تھا اس میں سے تم نے ایک لاکھ دے دیا تو اسی کا تو پیسہ دیا ہے, تم نے اپنا کیا دیا ہے بھائی. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اسی کی آتا ہے, جس ہاتھ سے کمایا وہ ہاتھ اس کا ہے, جس عقل سے کمایا وہ عقل اس کی آتا ہے, تمہارا اپنا کیا, اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز اس کی آتا ہے. امام دعا عرفہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں, الہی ماذا وجد من فقدک, خدایا جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا. دنیا کی ساری دولت آ گئی ہے, عہدہ بھی ہے, منصب بھی ہے, مال بھی ہے, زر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, سب کچھ موجود, زندگی میں خدا نہیں ہے. یہ جو ہے بل گیٹس ہے, ہر چیز موجود ہے. لوگ حسرت کرتے ہیں یہ جو ہے بل گیٹس بننے کی ہے نا, مگر امام حسین کہتے ہیں اگر خدا نہیں تو کچھ نہیں. الہی ماذا وجد من فقدک, خدایا جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا. ومن الذی فقد من وجدک, اور جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. زندگی میں خدا ہے مگر گاڑیاں نہیں ہیں, خدا ہے مگر بنگلہ نہیں ہے, خدا ہے مگر مال و دولت نہیں ہے, خدا موجود ہے. جسے خدا مل گیا اس نے کیا کھویا. من الذی وجد ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک, جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. یہ اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی ثروت ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے حالات میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عموماً کسی انسان پر اگر یہ جو ہے مصیبت پڑتی ہے, کسی جو ہے مصیبت کا شکار اگر انسان ہوتا ہے تو کئی جو ہے وہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ریئیکشن ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. اچانک کسی کو خبر مل گئی کہ اس کا فلاں عزیز مر گیا، ایک آدمی ہوتا ہے چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، سر پیٹنے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں افسوس تو بہت ہوتا ہے، آنسو بہتا ہے، مگر چیختے چلاتے نہیں ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو آنسوؤں کو بھی پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، مگر چہرے سے پتا چلتا ہے کہ ہے مصیبت زدہ. چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے مصیبت زدہ. مصائب میں گھر تو تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو چیخنے چلانے لگے، ایک وہ ہے جو انہوں نے چپکے چپکے رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے مگر چیخ نہیں رہے، چلا نہیں رہے ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتا ہے، بہت یہ جو ہے مضبوط دل کے مالک، بڑی سے بڑی مصیبت پڑ گئی لیکن چہرے سے پتا چلنے لگتا ہے کہ یہ آدمی بس یہ جو ہے مصیبت زدہ ہے. چہرہ بتا دیتا ہے، چغلی کھانے لگتا ہے چہرہ. ہوتا ہے نا اکثر کسی کو دیکھا بھائی کیا بات ہے، آپ کا آج آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے. ایسے آدمی آپ کو نہیں ملے گا ایک مصیبتوں میں گھیرے ہوں اور چہرے سے بھی پتا نہ چلے. باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں نا آج کل، باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ ہے مصیبت زدہ. مگر کربلا کے مقاتل میں، امام حسین کے سلسلے میں جو چیز ملتی ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے. روایت کا جملہ ہے کہ امام حسین پر جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں چہرہ کھلتا جاتا تھا، چہرہ کھلتا جاتا تھا. بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر شہید ہو گیا، بہت بہت بڑی مصیبت ہے، چہرہ کھل اٹھا. اون محمد بہن زینب کے لاڈلے شہید ہو گئے اور چہرہ کھل اٹھا. یتیم بھتیجے کے لاش اٹھا کر کے لائے، یہ کوئی معمولی مصیبت تو نہیں. میں ایک ایک جملے میں ساری باتیں بیان کیے جاتا ہوں، بس سوچا جائے تو ہر مصیبت اپنی جگہ پر کلیجہ پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے. پھٹ جائے کلیجہ، چہرہ کھلا. جوان بیٹے کے جنازے پر پہنچ گئے جس کے سینے پہ برچھی لگی ہے، جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چہرہ کھل اٹھا. برابر کے بھائی عباس کے جنازے پہ پہنچے، 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہاتھوں پر ہے جس کو ماں سے لے کے آئے تھے پانی پلانے کے لیے. کیا جواب دیں گے ماں کو؟ سب سے بڑی مصیبت امام حسین کے لیے تھی. مگر آیت کا جملہ ہے کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی امام حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا. کیوں کھلتا جاتا تھا؟ یقیناً بہت بڑا سرمایہ چھن گیا. اون محمد بہت بڑا سرمایہ ہے، قاسم بہت بڑا سرمایہ ہے، علی اکبر کا تو کہنے ہی کیا ہے. سب سے زیادہ محبت امام حسین کو علی اکبر سے، کیونکہ جوان رشید بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. معمولی صدمہ تو نہیں نا، معمولی نقصان تو نہیں ہے. ایک ایک کر کے حسین کا سرمایہ، حسین کی دولت چھنتی جا رہی ہے، پھر بھی کیوں حسین کے چہرے کے اوپر شادابی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مصیبت کے آثار نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ معلوم ہے سبب کیا ہے؟ یہ جتنا سرمایہ گیا ہے سب خدا کے لیے گیا ہے. حسین کو احساس اس بات کا ہے کہ علی اکبر چلے گئے لیکن خدا نے جو ڈیوٹی ہمیں عطا کی تھی اس کو ہم نے نبھا دیا. مَن لَذِي فَقَدَ مَن وَجَدَكَ، جسے خدا تو مل گیا اس نے کیا کھویا. آخری جملہ جو امام حسین کا ہے، جس وقت شمر سینے پہ سوار تھا، گلے پہ خنجر رکھا ہوا تھا، حسین کا رخسار خاک پر ہے، اس وقت کا جو جملہ امام حسین کا ہے، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، جملہ فرماتے ہیں افتخاری افتخاری، انی اعطیت کل شیء فی سبیل دینک ولاجلک، الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا، خدایا میں کربلا میں کس لیے آیا ہوں؟ میں یہاں آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے آیا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب قربان کر دیا. شہادت اون محمد کا افسوس نہیں ہے، فخر ہے حسین کو. قاسم کی جو ہے مصیبت پر فخر ہے حسین کو, شہادت علی اکبر پر فخر ہے حسین کو. ان افتخاری انی اعطیت کل شیء لاجلک, مجھے فخر یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں نے تیرے دین کے لیے قربان کر لیا. یہ فخر کا جذبہ کہاں سے ہے؟ وہی جو دل کے اندر جو ایمان ہے. کیا ہے؟ الہی من الذی فقد من وجدک, جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. تو اگر انسانی حقوق کو ہم چاہ رہے ہیں نافذ کرنا, انسانی حقوق پر اگر عمل کر رہا, صرف نعرہ نہیں دینا چاہتے, اگر نعرہ دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر انسانی حقوق پر عمل کرانا چاہتے, اگر یہ نہیں چاہتے کہ فقط یو این او چارٹ تیار کر دے ہیومن رائٹس کا, مگر اس میں سے کسی ایک شق پر کوئی ملک عمل کرنے کو تیار نہ ہو. جن لوگوں نے تیار کیا سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال انہی لوگوں نے کیا. جو لوگ اس کے ٹھیکیدار بن کر کے دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھائی کر بیٹھتے ہیں, دوسرے ملکوں کا جینا حرام کیے ہوئے, سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال تو انہی لوگوں نے کیا ہے. لوگوں کی آنکھوں میں کب تک دھول جھونکتے رہیں گے؟ اگر انسانی حقوق کو عمل کرانا چاہتے ہیں تو وہی شرط ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انسانی حقوق کے منشور میں سر فہرست رکھا ہے. سر فہرست کیا ہے؟ سر فہرست یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو. جو سب سے بڑا حق ہے وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے, نہ عجب پایا جائے نہ ریا پائی جائے. وقت ہمارا تمام ہو گیا ہے, خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے سب سے بڑے حق کو ادا کریں, یعنی اس کی اطاعت اخلاص کے ساتھ بجا لائیں, اور اس کے بعد جو حقوق اللہ نے انسانوں کے مقرر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حيا على الصلاة حيا اللهم اجعل قلبي بارا وإيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.